درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجه محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت کو استعمال کرے تو خود بخود خدا نے مطالعہ کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائے گا. لہذا قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے. اور نبی اکرم نے اپنی ایک روایت میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہو اور اس کی فطرت کو کوئی متاثر نہ کرے تو بچہ یقیناً مسلمان ہو. جو اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کی فطرت کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر کچھ اور عادتیں چڑھا دیتے ہیں, اس فطرت کے اندر انسان کے پاس ایک عادت ہے, اس کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ نقصان نہیں چاہتا, فائدہ چاہتا ہے, گھاٹا نہیں چاہتا. صرف ایک مشکل رہ جاتی ہے وجہ کہ نقصان اور فائدہ دیکھے گا کہاں پر, کتنی دور تک کے فائدے اور کتنے دور تک کے نقصان کو دیکھ لے گا. اب یہ جو فائدے اور نقصان کو دور تک دیکھنا ہے, اس کے نتیجے میں ایک چیز جو بہت فائدہ مند ہوتی ہے کسی عقل مند کے نزدیک انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے. مثلا فرض کیجئے بچپنوں کی مثالیں ہیں تو کوئی بچہ کسی کھیل کود کے اندر بہت زیادہ فائدہ سمجھتا ہے, اس کے لیے لڑتا ہے, اس کے لیے ضدیں کرتا ہے, اور اس کے والدین اس میں اس کا بہت زیادہ نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر تمہارا زیادہ فائدہ نہیں ہے. یا مثال کے طور پر کسی کی دوستی کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ اس دوستی میں اپنے لیے بہت خوشی احساس کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ وقت گزار کے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے, لیکن والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوستی نقصان دہ ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دوستی کے اندر تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق فائدے اور نقصان کی مدت کو دیکھنا ہے, کتنی مدت کا فائدہ دیکھ رہا ہے, کتنی مدت کا نقصان دیکھ رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کم مدت کا فائدہ دیکھتے ہیں, جو کم مدت کا فائدہ دیکھتے ہیں وہ لمبی مدت والوں کے سامنے میں گھاٹے میں چلے جاتے ہیں. اب انسان کو کتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے صحیح فائدے اور صحیح نقصان کو دیکھ لے. تو شاید اس کے لیے قانون بنانے سے پہلے پہلا حصہ یہ کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے میرا وجود کتنا ہے, پھر پتا چلے گا کہ میرا فائدہ کتنا ہے اور میرا نقصان کتنا ہے. اس کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مثلا آپ نے یقیناً یہ جملہ اپنے بچپن میں سنا ہوگا یا اپنے بچوں کو سنایا ہوگا کہ بیٹا یہ پڑھنے کا زمانہ ہے, پڑھنے کا وقت ہے, کھیل کود کے لیے عمر پڑی ہے. مجھے یاد ہے میرے والدین بہت کہتے تھے کھیل کود کے لیے عمر پڑی ہے اور یہ جو زمانہ ہے یہ پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے. اچھا بچے کو کیا یہ سمجھ میں آتا ہے میری زندگی 60 سال کتنی لمبی زندگی ہے؟ بچہ یہ نہیں جانتا, بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے اس سے کیا فائدہ لینا ہے, اس سے کتنا مزہ لینا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا میری زندگی 60 سال ہے, ابھی پڑھوں گا بعد میں مزے لوں گا, یہ سب اس کے ذہن میں نہیں آتا, فوری دیکھتا ہے. اور والدین کی کوشش کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ اسے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ زندگی چھوٹی نہیں ہے, زندگی بہت بڑی ہے, اور یہ جو مدت تم ضائع کر رہے ہو یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. قرآن کریم نے بھی جتنا اصرار کیا ہے وہ اسی بات پہ اصرار کیا ہے. اس نے قرآن کریم نے بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کی مدت کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہاری زندگی کی مدت کا یہ حصہ جس کو تم اصلی زندگی سمجھ رہے ہو یہ کھیل کود اور پلک جھپکنے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لہذا قرآن کریم نے کئی جگہ پہ یہ بات لکھی ہے کہ جو مردہ اٹھائے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے, لوگ ان سے پوچھیں گے کتنی دیر سوئے, تو وہ کہیں گے تھوڑی سی دیر سوئے اور جاگ گئے. پھر پوچھیں گے دنیا میں کتنی دیر زندگی گزاری, تو کہیں گے تھوڑا سا زندگی گزاری اور پھر دنیا ختم ہو گئی. یہ سب تھوڑا سا کیوں لگ رہا ہے اس کے مقابلے میں جو آخرت کے اندر پیش آنے والا ہے. تو اللہ کی جد و جہد, اللہ کا کام کیا ہے, قرآن کریم کے ذریعے سے, انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے تمہارا وجود محدود نہیں ہے, تمہاری باڈی محدود ہے, بدن محدود ہے. 60-70 سال کے بعد اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو جائے گا, یعنی اس وقت تک بڑھاپا طاری ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد پھر زوال کی کیفیت ہوگی اور وہ ختم ہو جانا ہے, لیکن وجود ختم نہیں ہوگا, وجود میں باقی رہنا ہے. قیامت کے دن اٹھنے والا وجود جوان ہے, تر و تازہ ہے, وہ بوڑھا نہیں ہے, چاہے یہاں پر 100 سال کی عمر میں مرا ہو, قیامت کے دن سر و سالم ہے, بالکل اس کے اندر کوئی نقص و عیب بظاہر نہیں ہے. ہاں اگر اعمال کی وجہ سے نقص و عیب آ جائے یہ ایک علیحدہ داستان ہے. اب یہ جو فائدے اور نقصان کی بات ہے, اگر یہ انسان کی سمجھ میں آ جائے خود بخود کنٹرول بھی ہے, خود بخود مزہ بھی ہے, بہت مزہ ہے. مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے, کوئی دن ہوتا ہے جس میں اسٹاک ایکسچینج بہت سوٹ کر رہا ہوتا ہے, اس دن کسی ایسے دوست کی کوئی کال وغیرہ آ جائے جو اسٹاک میں کام کر رہا ہوتا ہے, اس کی آواز ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ جیسے ہی مجھے ایک دوست کال کرتا ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں, میں لگتا ہے آج ٹھیک ٹھاک کما کے بیٹھا ہے, آواز ہی میں کچھ تراوٹ ہوتی ہے, کوئی تھوڑا تازگی سی ہوتی ہے. جس دن ڈوب رہا ہو اس دن اسے کال کرو تو آپ کو لگے گا جیسے سناٹا چھایا ہوا ہے, مردگی چھائی ہوئی ہے. اصلی بات پوچھے ہمیں عبادت میں مزہ کم کیوں آتا ہے, اور عرفا کو عبادت میں اتنی لذت کیوں ملتی ہے, ان کو اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے, ہمیں اتنا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہے, اس عبادت کے جو اثرات ہیں ان کو فی الحال سمجھنے سے قاصر ہیں. فی الحال وہ جو ہماری ذات کا خدا متعال کی ذات سے متصل ہو جانا ہے اس کی ایک کمی ہے, اس کمی کی وجہ سے وہ لذت نہیں آ کے دے رہی. پتہ نہیں آپ, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نہیں کیا تھا, 5 منٹ سجدہ کرنے والی بات کہا تھا کہ ایک سجدہ 5 منٹ کا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب نہیں معلوم, کل تو نہیں کہا ہوگا یقیناً, چند دن پہلے کہا ہوگا. اپنے آپ سے پوچھیے گا وہ کیا یا نہیں کیا, عادت بنائی یا نہیں بنائی. اب چند دن باقی ہیں, یہ ماہ رمضان ہے, اس ماہ رمضان کے اندر اچھی عادتیں بنانا آسان ہے, بری عادتوں سے لڑنا آسان ہے. یہ ختم ہو گیا اور اچھی عادت اسٹیبلش نہیں ہوئی, پھر بہت مشکل ہے, پھر بہت مسئلہ ہے. دیکھیے ابھی برکتوں میں سے اس ماہ رمضان کی برکت کیا ہے, مثلا آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں, خواہ نہ خواہ تھوڑا بہت قرآن کریم کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے, صحیح. ہم نے آپ کی خدمت پہ شاید عرض کیا ہو, کم از کم روزانہ کے اوقات میں سے 15 منٹ ایسے نکالیں جس میں قرآن کریم کو غور و فکر کر لیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالہا, یہ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا دلوں پر قرآن کے لیے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قرآن کریم فرما رہا ہے انسانیت دو گروہ ہے, یا قرآن کریم پہ غور کر رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, یا دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. ہم کیوں اپنی زندگی کو اس حصے میں ڈالیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دو کیفیتیں رکھی ہیں اس نے, یا قرآن کریم پہ غور و فکر کر رہے ہیں, یا دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ جو ہم, یہ جو مجلس محفل ہے, اس کے نتیجے میں آپ نے 30 دن قرآن کریم کے اوپر کچھ نہ کچھ غور و فکر کر لیا, اور آپ کے آنے کی برکت سے ہمیں بھی یہ فائدہ ہوا کہ مسلسل کچھ نہ کچھ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا موقع ملا. اب یہ چند دنوں بعد یہ دن ختم ہو جائیں گے, یہ ایام ختم ہوں گے, پھر اپنے آپ سے پوچھے گا وہ جو کچھ سعادت مل رہی تھی اس کا کیا ہوا, آیا اگلے سال تک چھوڑ دیا جائے؟ دین سننے سے نہیں بنے گا, دین پڑھنے سے بنے گا, سمجھنے سے بنے گا. اب خود غور و فکر کریں, کیوں چند دنوں کے بعد پھر آپ کی عادت ختم ہو جائے اور آپ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے کی سعادت سے محروم رہ جائیں؟ آپ خود قرآن کریم کا روزانہ مطالعہ کیجئے, 10-15 منٹ اپنا وقت دیجئے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے, اور اپنے آپ سے روزانہ یہ حساب لیجئے. آپ روزانہ سونے سے پہلے بہت سارے کام کرتے ہیں, جو کچھ ارادے کے ساتھ کرتے ہیں, کچھ بلا ارادہ کرتے ہیں. مثلا سونے سے پہلے خواہ نہ خواہ آپ اپنے گھر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ سیف ہے یا نہیں ہے, آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. اچھا آپ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نہ کریں تو اگلے دن مثلا آپ کہیں کوئی بات نہیں, نہیں ہوا تو نہیں ہوا, نہیں, آپ باقاعدہ حساب لے رہے ہوتے ہیں. اگر کسی دن وہ سب کچھ سیف نہ ہو جو آپ سیف کرنا چاہتے تھے, تو اگلے دن آپ حساب لیتے ہیں, کہتے ہیں کیوں نہیں ہوا, کس کی غلطی سے ہوا یہ. یا مثلاً آپ اپنی دکان کو بند کر کے جا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہاں سب کچھ حساب لے رہے ہوتے ہیں. ایک دن کچھ نہ ہو جو آپ چاہتے تھے, اگلے دن حساب لیتے ہیں کس کی غلطی سے ہوا. قرآن کے بارے میں اپنے آپ سے حساب لیں. آج میں نے کیوں نہیں پڑھا؟ آیا دلوں پر تالے لگنے کی جو ٹائٹل ہے اس کے اندر آنے کو تیار؟ یہ کہ نہیں میں چاہتا ہوں دلوں پہ تالے نہ لگیں کم از کم قرآن کریم کے اوپر غور و فکر رہے. تو ایک اور عادت بنائیے، روزانہ 15 منٹ ایسا نکالیے جس کے اندر قرآن کریم کے اوپر غور و فکر رہے. اچھا قرآن کریم پہ غور و فکر ہوتا کیسے؟ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کوشش یہی ہوتی ہے کہ بالکل عام طریقے سے بات ہوتی رہے. آپ ایک آیت پڑھیے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی ایسی آیت ہے جس کے اندر حکم آیا ہے، اس حکم کو دیکھیے میں اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. کوئی ایسی آیت آئی ہے جس نے قانون بتایا ہے، مثلا قرآن کریم نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر بجا لاؤ گے یقیناً نعمت بڑھا دوں گا، اگر کفرانے نعمت کرو گے میرا عذاب شدید ہے. یہ قانون ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا اس قانون کے تحت میرا عمل کیسا ہے؟ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پہ ایسے قوانین دیے ہوئے، کہیں حکم دیا ہے، کہیں قانون دیا ہے، کہیں ماضی کو بتایا ہے، کہیں مستقبل کو بتایا ہے، کہیں کسی حقیقت کو کشف کیا ہے. مثلا کہا ہے ان الساعت آتیت لا ریب فیہا، وہ گھڑی تو یقیناً آئے گی، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا میرے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ میں قیامت کے آنے والے کو بہت نزدیک سمجھتا ہوں؟ انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، وہ لوگ اسے بہت دور سمجھتے ہیں، خدا کہتے ہیں ہم اسے بہت نزدیک سمجھتے ہیں. اپنے آپ سے جیسے ہی ظاہر پہ پہنچے اپنے آپ سے پوچھے میں قیامت کو دور سمجھتا ہوں یا نزدیک سمجھتا ہوں. تو یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر ہے، اس سے مفاہیم کھلنا شروع ہو جائیں گے، زندگی کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. چند آیات کریمہ اور پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائے وداع ماہ رمضان میں سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے ظلم کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ہاں اگر ذات کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، کسی نے آپ کی ذات کو نقصان پہنچایا، آپ اسے بخش دیں بہتر ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. اچھا یہ بھی ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد چند جملے. جسے خدا گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں ہوگا. کئی جگہ ایسا لکھا ہے، جس کو خدا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو خدا چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. صحیح. اب بعض جگہ انسان اس کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے جب سب کچھ خدا ہی نے کرنا ہے تو میرا کردار کیا ہے؟ ہاں اس میں ایک جملے کا اضافہ ہمیشہ کر لیا کریں، اور خدا کوئی کام ظلم کے تحت نہیں کرے گا. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور خدا کوئی کام ظلم کے تحت نہیں کرے گا. اگر عزت دے گا جس کو خدا چاہے گا دے گا، لیکن اگر انسان اپنے لیے عزت کے اسباب دکھا دے کہ میرے اندر عزت کے اسباب ہیں، پھر خدا چاہے یقیناً عزت دے دے گا. ذلت کے اسباب دکھائے گا، خدا ذلت میں مبتلا کر دے گا. ذلت کے اسباب کیا ہیں؟ مثلا تکبر. تکبر دکھا جائے، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر تکبر کا فی الولایت ذل فی الازل. کاش یہ جملہ، یہ جو کسی مسند پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، کسی مقام پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، حتیٰ کسی آفس کے اندر بیٹھے، یہ سب اپنی چیئرز کے آگے لکھ لیا کر، تکبر کا فی الولایت ذل فی الازل. حکومت کے وقت تکبر دکھانا حکومت کے بعد ذلت کے برابر ہے. طاقت کے وقت تکبر دکھانا طاقت سے اتر کر ذلت کے برابر ہے. اگر کوئی طاقت کے وقت اپنے لیے تکبر دکھائے گا، اس کا مطلب ہے اس نے ذلت کے لیے اپنا گڈھا کھود دیا ہے، اب یہ ذلیل ہونے والا ہے. تو اگر کسی کو دیکھے نا کہ اپنے اقتدار کے نشے میں بہت تکبر دکھا رہا ہے، سمجھ لیں یہ گرنے والا ہے، گرنے کے بعد ذلت اٹھائے گا، بچے گا نہیں. پھر تمام ان جگہوں کے اوپر جہاں یہ لکھتا ہے جو خدا چاہے گا کرے گا، خدا بلا اسباب نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. فرمایا وہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے خدا گمراہی میں ڈال دے. کیا مطلب؟ اس نے گمراہی کے اتنے اسباب دکھائے کہ خدا کا حکم جاری ہو گیا کہ اب اسے گمراہی میں ڈال دو. اگر جسے خدا گمراہی میں ڈال دے اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں ہوگا، پھر کوئی مددگار نہیں ہے، پھر معاملہ ختم ہو چکا ہے. مثلا قارون گمراہی میں مبتلا ہو گیا، قارون گمراہی میں مبتلا ہوا، اس نے مال کمایا، خدا متعال کے نبی نے کہا کہ اپنے مال میں سے زکات دو. کہا یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں آپ کو کیوں دوں؟ جبکہ حضرت موسیٰ ہی نے اس کو وہ فن سکھایا تھا جس کے ذریعے قارون نے دولت بنائی تھی. اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ مال میرا ہے, میں اس میں سے نہیں دوں گا. حضرت موسیٰ نے دوبارہ آدمی بھجوایا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے, اس کی اطاعت کرو. دو تین دفعہ بھجوایا, نہیں مانا. پھر اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, اب تمہارا ہمارا معاملہ ختم. اس نے دیکھا حکم خدا میرے خلاف جا رہا ہے, اللہ کے نبی میرے خلاف جا رہے ہیں, تو اس کے بعد اپنے آپ کو اکڑ کر اور زیادہ نبی کے خلاف تہمت لگانے کی کوشش کی تاکہ نبی کے مقام کو معاشرے کے اندر کم کر لے. حضرت موسیٰ پہ تہمت لگائی, تہمت آشکار ہو گئی. تہمت آشکار ہوئی, حضرت موسیٰ نے خدا تعالی سے بدعا کی, کہا اس انسان کو سزا دے دے خدا. خوبصورت جگہ وہ ہے جہاں پہ قرآن کریم نے دو دنوں کا مقایسہ کیا ہے. ایک دن وہ دن تھا جب اس قارون نے حضرت موسیٰ پہ تہمت لگائی تھی, لوگ حضرت موسیٰ کے بارے میں شک کرنے لگے. اس دن اپنے قوم کے سامنے قرآن کہتا ہے اپنی زینتوں کے ساتھ ظاہر ہو گیا, تمام تر سجاوٹ آسائش آرائش کے ساتھ قارون لوگوں کے سامنے آیا. جب قارون لوگوں کے سامنے آیا, جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے وہ بھی کہنے لگے کاش ہمارے پاس یہی سب کچھ ہوتا. اپنی زندگی میں ہل گئے, پائیدار نہیں تھے, مضبوط نہیں تھے. اس کفر کو اتنی آسائش کے اندر دیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں محرومی کا احساس کرنے لگے. اگلا دن وہ دن آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے قارون اپنے گھر کے ساتھ زمین میں دھس گیا. اس دن کہنے لگے خدا کا شکر ہے اس وقت وہ نہیں ہوا جو ہم چاہ رہے تھے. میں جب ان دو واقعات کو پڑھتا ہوں قرآن کریم میں تو میں سوچتا ہوں آج کچھ نہیں مغربی ممالک کی حیثیت اسی قارون کی سی ہے. ہر دیکھنے والا تڑپ رہا ہے اس بات پر کاش ہمارے پاس بھی یہی کچھ ہوتا, بلا سوچے سمجھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سوائے ظلم کے کچھ نہیں ہو رہا ہے. 150 سالہ ظلم ہے جو مغربی ممالک کے اندر سرمایہ کی صورت میں جمع ہوا ہے. کم از کم 150 سالہ ظلم. جس خطے میں آپ بیٹھے ہیں یہ خطہ دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا, یعنی برصغیر کا علاقہ. اتنا لوٹا ہے انہوں نے, اتنا لوٹا ہے کہ اس کے بعد جب یہ گئے ہیں تو دنیا کے 1.5 ارب فقیروں کا مسکن ہے. 1.5 ارب فقیر اس خطے میں رہ رہے ہیں جس کو ہم برصغیر کہتے ہیں, جبکہ مارکو پولو کے زمانے میں 16th century میں اس علاقے کو کہتے تھے اس میں اتنا گولڈ ہے کہ پورے یورپ میں اتنا نہیں ہے. خود مارکو پولو نے اپنی سوانح حیات کے اندر لکھا ہے کہ جتنا گولڈ برصغیر کے اندر ہے اتنا گولڈ پورے دنیا کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد یہ علاقہ ہو گیا 1.5 ارب غریبوں کا مسکن. اب یہ کس نے لوٹا ہے؟ کبھی کبھی یہ صنعتی انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں نا, انگلینڈ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا. اب ہم لوگ بھی قبول نہیں کر پا رہے چونکہ نہ ہم نے ہسٹری پڑھی ہے نہ انڈیپینڈنٹ ہو کر پڑھی ہے, اگر پڑھی بھی ہے, کہ وہ سارا کا سارا اس برصغیر کے لوٹے ہوئے پیسے سے بنا ہے. یہاں کا پیسہ لوٹا گیا جو وہاں پر جا کے بنا ہے. ذرا جا کر دیکھیے گا کہ جس زمانے میں یہاں لوٹ رہے تھے اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے شیئرز کی ویلیو لنڈن کے اسٹاک کے اندر کیا بن رہی تھی, ایسٹرونومیکل ویلیو بن رہی تھی اس موقع پر. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا جنریٹ کر رہی تھی منی؟ ہاں جنریٹ کر رہی تھی, یہاں سے لوٹ کروا لی جاتی تھی جنریٹ کر رہی تھی. اور ایک سے ایک لوٹیرا یہاں پر آیا ہوا تھا, لوٹ لوٹ کر وہاں پہ لے گئے اور اس کے بعد وہاں پر دنیا کی ثقافت کے چیمپئن بن گئے اور ہمیں ٹائٹل دے دیا کہ یہ فقرا ہیں, ان کو تھرڈ ورلڈ کو قرض دے دینا چاہیے. اس قرض میں بھی دھاندلی کی, قرض دیتے رہے, قرض کے بارے میں اتنا پھنسا دیا کہ آج تک کوئی قرض لینے والی قوم آزاد ہو ہی نہیں سکی. ہر چیز میں دھاندلی. جب قرض دیتے ہیں تو اس کے اندر دسیوں کنڈیشنز پہلے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان جگہوں پر یہ قرض ختم ہونا ہے, تو آنے سے پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. حکام وہ بٹھاتے ہیں اتنے کرپٹ حکمران کہ وہ قرض آنے سے پہلے ہی ان کی تمام خواہشات کے اندر صرف ہو چکا ہوتا ہے. بچتا کیا ہے پھر؟ وہ قوم بچ جاتی ہے جس نے قرض ادا کرنا ہے. یہ کرپٹ لیڈر کچھ عرصے کے بعد غائب ہو چکا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نظام ہے, یہ ظالمانہ نظام ہے. اس کو دیکھ کر ہماری قوم آرزو کرتی ہے کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے. اس کے بعد اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی دوست احباب آ کر کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے دنیا کا خون چوسا ہے, آیا مسلمان کو بھی خون چوسنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جس کو انسان کے لیے بھیجا گیا اس لیے کہ خون چوسا جائے؟ لیکن اب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب نام کے آگے سینچری لکھی ہو تو گرے ہوئے کیچز کا کوئی حساب نہیں دیتا, کتنے کیچ ڈراپ ہوئے تھے. تو ابھی ان کے نام کے آگے سینچری لگی ہوئی ہے, تو کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہسٹری میں جو 150-200 سال میں انہوں نے وحشیانہ ظلم کیے ہیں ان کا سب کیا ہوگا. تو یہ قانونیت کا زمانہ ہے, گمراہ ہوئی بھی قوم. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ, جسے خدا گمراہی میں ڈال دے اس کے بعد کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں ہوگا. اس آیت میں اور بھی ایک خوبی ہے, آیا خدا سے ہٹ کر کوئی مددگار نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے میں اگر کوئی فعل حرام کروں اور اس کے ذریعے چاہوں میرے لیے کہیں سے مدد مل جائے, نہیں ہو پائے گا. بس وہ لوگ جو اپنے تجارت کے اندر, کاروبار کے اندر, کمائی کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت حرام کر لیتے ہیں اس امید پر کہ اس سے کمائی بڑھے گی, آیا خدا سے ہٹ کر کوئی سرپرست ملے گا؟ تو یہ مال میں کمائی میں حرام کیوں ہے؟ ہم نے یوں سوچ لیا ہے کہ اگر حلال پہ چلیں گے کم کمائیں گے, حرام پہ چلیں گے زیادہ تیزی سے کما لیں گے, جبکہ خدا نے مطالبہ فرما رہا ہے کہ جو گمراہ ہو جائے خدا گمراہی میں ڈال دے اس کے بعد کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوتا ہے. وہ ترس ظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل إلى مرد من سبیل, اور قیامت کے دن تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے آیا واپسی کا کوئی سبیل ہے؟ وہ ظالمین بھی پھنس جائیں گے اس عذاب والے دن. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ, اور تو نے دیکھے گا کہ وہ آگ کے لیے پیش کیے جائیں گے جبکہ سخت ذلت کی بنا پر سر جھکائے ہوں گے اور کنکھیوں سے آگ کی طرف دیکھیں گے, اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہیں گے صحیح معنی میں ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا ہے. اس وقت خسارہ اور کامیابی نظر آئے گی. ابھی خسارہ اور کامیابی الٹی ہے. ایک قوم حق کی خاطر کوشش کر رہی ہے, جدوجہد کر رہی ہے, پوری دنیا کی پابندیوں کا مقابلہ کر رہی ہے, یہ کہہ رہا رہی ہے خسارے میں. اور وہ قوم جو صرف لوٹ رہی ہے, جس نے 200-250 سال سے سوائے انسانیت کو لوٹنے کے کچھ نہیں کیا ہے, وہ کامیاب کہلا رہی قوم کہلا رہی ہے کامیاب قوم. وہ جس کا ظلم اس کی اپنی آنکھوں میں واضح ہے کہ ہاں ظالم ہے, وہ کامیاب ہے. اور وہ جو حق کی خاطر جد و جہد کرے وہ ناکام. ہماری دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, جو ایمانداری پہ چلے چاہے کم کمائے وہ بے وقوف ہے, اور جو مکاریاں دکھائے اور 15-20-25 سال کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جائے مکاریاں دکھا دکھا کر, وہ معاشرے کا کامیاب انسان. معاشرے کی کامیاب انسانوں کی فہرست بنوائیے ذرا, تو پھر آپ پوچھئے گا انہوں نے کیا کیا ہے, کیسے کامیاب ہوئے. ایک کتاب چھپی تھی, اب مشکل سے ملتی ہے, کبھی کسی کا موڈ ہو تو اس کو پڑھے, پاکستان کے سیاسی وڈیرے, عقیل عباس جعفری کی کتاب تھی. عقیل عباس جعفری کا اسپیشلائز ٹاپک نہیں ہے لیکن بہت اچھا لکھا ماشاءاللہ, پاکستان کے سیاسی وڈیرے. تو جا کے دیکھیے گا یہ کامیاب انسان آئے کہاں سے ہیں, بنے کہاں سے ہیں, کیسے بنے ہیں. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, یہ بہت بڑے بڑے وڈیرے ہیں جن کا لکھا ہے, چھوٹے چھوٹے بھی بہت ہیں, ان کا کوئی پوچھتا نہیں ہے, ان کا نظر آ گیا. چھوٹے چھوٹے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی بدماشیاں کر کے اپنے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا لیا ہے, لیکن ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ کتابوں میں ان کا تذکرہ ہو جائے. ان کو بھی لوگ کبھی نہ کبھی خدا سامنے لے آئے گا. وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه, ایمان والے کہیں گے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہیں گے صحیح معنی میں ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا ہے. اچھا اس جملے کے اوپر ذرا سا غور فرمائیے گا, درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. کچھ لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, اپنے زمانے میں بڑے ظالم تھے, اپنے زمانے میں بڑے طاقتور تھے. یقین فرمائیے میں بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں, آج کسی سے کہنا کہ مثلا فلاں ملک کا صدر جہنم میں جائے گا تو ایک چھوٹا موٹا مسلمان سوچتا ہے یار لگتا نہیں اتنا طاقتور آدمی جہنم میں ڈلوا دیا جائے. آج کل یہ ہو گیا ہے, مثلا آپ کہیں یہ جو اس ملک کی وزیر خارجہ ہے نا یہ جہنم میں جائے گی, کہیں گے نہیں لگتا نہیں یہ جہنم میں جائے, طاقت ہے ان کے پاس. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بالکل ایسے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نیا نیا اسلام لائے اور رسول اللہ کو لوگوں سے کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے ابو جہل جہنمی ہے, لوگ کہیں اے اللہ کے رسول مکے کا لیڈر ہے ذرا خیال کرے بہت طاقتور ہے. اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جہنمی ہے, خدا کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے, ظالم ہے, ظلم کر رہا ہے, انسانوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے, یہ جہنمی نہیں جائے گا پھر کیا ہوگا. ابھی یقین نہیں آ رہا کہ اتنی طاقت والے مالک کے یہ بڑے بڑے لوگ یہ جہنم میں جائیں گے. قرآن کریم پھر کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ وقال اللہ، اچھا مومنین جب دیکھیں گے جہنم میں جا رہے ہیں تو یہ کہیں گے یہ خسارے میں، واقعی خسارے میں یہ لوگ ہیں. کیوں؟ الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جو روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کھو چکے ہیں. قیامت ایک عجیب لمحہ ہے، سب کچھ آشکار ہو کر اپنا اثر دے رہا ہے. ایک بیمار ہے نا، بعض اوقات ایک بیمار کے اندر کوئی بیماری پل رہی ہوتی ہے، بن رہی ہوتی ہے، بن رہی ہوتی ہے، بظاہر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، اچانک کولیپس کر جاتا ہے. اب جو بالکل صحیح انسان تھا، دیکھنے والا کہے گا بھائی یہ تو بالکل صحیح تھا، اب آپ ڈاکٹر کے پاس دیکھے گا اس نے اناؤنس کر دیا بھائی اس کو تو کینسر ہے. اچھا آپ کہیں گے اچھا کینسر ہے، کیسا ہے، قابل علاج ہے؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں اب تو قابل علاج بھی نہیں. تو کہیں گے اچھا ابھی تک تو صحیح تھا، تو کہے گا نہیں صحیح نہیں تھا، اندر ہی اندر تھا معاملہ، ایک دم ظاہر ہوا ہے. یہ قیامت ایک ایسی چیز ہے، یہ دنیا پک رہی ہے، اس کا معاملہ بن رہا ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے بظاہر، تو جب قیامت آئے گی تو وہ ایک دم سے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور اس وقت سب کچھ کھو دے گا. الذین خسروا انفسهم، اپنے آپ کو بھی کھو دیا، وہ اہلیہم اپنے اہل و عیال کو بھی کھو دیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یاد رکھو کہ ظالم دائمی عذاب میں ہیں. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، ان کے لیے خدا کے علاوہ مددگار نہیں ہے جو ان کی مدد کو پہنچیں، اور جسے خدا گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے. پہلے والے جملے کو دوبارہ یہاں پر خدا متعالیٰ نے دوسرے انداز میں فرمایا. پہلے کہا تھا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، جس کو خدا گمراہی میں ڈال دے اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. اب فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو خدا گمراہی میں ڈال دے اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے. معاملہ ختم ہو چکا ہے، یہ ڈیڈ اینڈ ہے، جس کی ذات میں خدا نہیں رہے وہ ڈیڈ اینڈ ہے، بس ختم ہو گیا معاملہ. یہ سب کا سب خدا کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ذات کے اوپر گرفت رکھیں، اپنی ذات کا مطالعہ کریں. اس کو میں یہاں پر روک کر چند جملات آپ کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ کی دعائے بدائے رمضان سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس دعا کو آپ صحیفہ سجادیہ میں دیکھ پائیں گے، اور جو صحیفہ سجادیہ میرے ہاتھ میں مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہوا ہوا ناشر امامیہ کتب خانہ، اس میں صفحہ نمبر 322 کے اوپر یہ دعا شروع ہوتی ہے. شروع میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اور اس کے بعد خدا متعال کی حمد و ثنا کے بعد اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ خدایا تو ہی ہے جس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. مختلف چیزوں کو بیان کیا، لکھا چنانچہ اے مبارک نام والے تو نے فرمایا، خدا کو خطاب فرمایا کہ اے خدا تو نے یہ کہا تھا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. مختلف آیات کو ذکر کرنے کے بعد یوں لکھا ہے، تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نے تو توبہ کو مقرر کر دیا، ماہ رمضان بھی پہنچا دیا، ماہ رمضان میں پہنچنے کی سعادت بھی دے دی. امام فرما رہے ہیں تو نے تو توبہ کا دروازہ کھول دیا اور رہنما بھی لگا دیا ہمارے سامنے کہ دیکھو یہ رہنمائی ہے، اس کے اوپر چلو، توبہ کرو، جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اب بھی اگر کوئی نہ کرے تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کے حضور کیا بہانہ لے کر آئے؟ سب کچھ تو تیار تھا، اب بھی نہیں کیا. وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سودا تجھ سے کرے اس میں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو. کچھ دکاندار ہوتے ہیں نرخ اپنی جنس بیچتے وقت مہنگا رکھتے ہیں. درود بھیجے محمد اللہ. تجارت پیشہ کی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے نا کہ مثلا اگر وہ اپنی چیز بیچ رہا ہے تو نرخ اونچے، اور اگر کسی سے خرید رہا ہے تو اب دام بہت نیچے ہے. ٹھیک ہے، مولا فرما رہا ہے خدایا تو وہ خریدنے والا ہے جس نے اپنے دام ویسے ہی بہت اونچے رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، کم کو قبول کر لیتا ہے زیادہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. رسول خدا کی روایت، یا من یقبل الیسیر، اے وہ خدا جو کم اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور زیادہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. دیکھیے اس نے نرک کتنے اونچے رکھے ہیں، 60 سال کی زندگی پر لاکھوں سال کی جنت. بھائی 60 سال کی زندگی پر جنت 60 سال کی ہونی چاہیے، اگر نرک برابری کا بھی لگاؤ، جبکہ جنت اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی تھی، تو اس نے نرک پہلے سے ہی اپنے اونچے رکھے ہوئے ہیں. وہ تجارت جو کر رہا ہے اس میں چاہتا ہے بندوں کو کوئی فائدہ ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا، جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا. اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ ان کی مثال اس بیج کیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 100 دانے لگے ہوں. تو 700 کا فائدہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے، کہہ رہا جو اللہ کی راہ میں انفاق کرے اس کی مثال یہ کہ اس نے ایک بیج بویا ہے، جو بیج بویا اس میں سے 1 بالی نکل آئی، 7 بالیاں نکل آئیں. ایک بیج بویا اس میں سے 7 بالیاں نکلی ہوئی ہیں، جو گندم کا خوشہ ہوتا ہے، ہر خوشے میں 100 100 دانے ہیں. اس کا مطلب ہے میں ایک بوؤں تو 700 کا تو خدا خود ہی وعدہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے جس کو چاہے گا اس سے بڑھ کر دے گا، اس سے بھی بڑھ کر دے گا. اس نے نرخ بہت اونچے لگائے ہوئے ہیں ہماری اشیاء پر، اس نے نرخ بہت اونچے لگائے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شاید میں نے ایک ایماندار بوڑھے کا واقعہ سنایا تھا پچھلے سال آپ کو، کہ اس میں رجب علی خیاط کی سوان حیات کے اندر شاید اس کا ذکر ہوا ہوا تھا، ایک بوڑھے کا، وہ بہت پرہیزگار تھا، بس سنانے میں حرج نہیں دوبارہ سے انسان سنا دے. اس میں کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کوئی امام سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، بہت زیر دعا یہ وہ، بارہ امام فرماتے ہیں فلاں جگہ پر ایک بوڑھا بازار کے اندر بیٹھتا ہے، اس کے پاس آؤ، وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پر ہمیں. تو یہ اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر جاتا ہے، وہاں بازار کے اندر بڑی مشکل سے اس بوڑھے کو تلاش کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے بوڑھا بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ امام بیٹھے ہوئے، بوڑھے کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ امام پیچھے بیٹھے ہوئے. امام سے ملتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، زیارت تھی، یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے مجھے یہاں تک کیوں بلایا، اس کی دکان پر کیوں بلایا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا تم اس کو دیکھو، دیکھو اس میں خاص بات کیا ہے. تھوڑی دیر میں ایک عورت آئی، وہ ایک تالا لے کر آئی، وہ تالا اس نے دیا بوڑھے کو، کاش یہ صحیح کر دو یا یہ مجھ سے خرید لو. بوڑھے نے کہا کہ دیکھو اس کو میں اگر صحیح کروں نا تو 1 روپیہ خرچہ ہے، وہ 1 روپیہ لوں گا، تالا تمہیں 8 روپے میں بیچ دوں گی، اگر بغیر صحیح کیے مجھے بیچتی ہو تو 7 روپے میں لے لیتا ہوں، 7 روپے میں لے لوں گا، 1 روپیہ لگاؤں گا، 8 روپے کا ہوگا، میں بیچوں گا اسے. کہنے لگی کہ پورے بازار میں میں نے دیکھا تھا کوئی مجھے اس کے 4 روپے نہیں دے رہا تھا، تم مجھے 7 روپے دے رہے ہو، تو یہ 4 روپے میں ہی بیچ دیا، 4 روپے دے دو وہی کافی. بوڑھا کہنے لگا کہ نہیں، جنس 7 روپے کی ہے، 7 سے پیسہ کم نہیں دوں گا، 7 ہی دوں گا، 4 میں نہیں ہوگا. اس نے کہا میرا تالا میں بیچتے. کہنے لگا نہیں، میں جتنے کا اتنے کا ہی خریدوں گا. اس نے پیسے دیے، دعائیں دیں، واپس چلی گئی. جب وہ چلی گئی، مولا نے اس آدمی سے کہا تم اتنے ایماندار ہوتے ہم تمہارے پاس بھی آ جاتے، اتنے ایماندار بن کے دکھاؤ. وہ آپ کیا سوچیے گا ہم ایماندار ہیں؟ اچھا یہ جملہ ایماندار بڑا عجیب ہے، فارسی میں دار کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے پاس ہے، ایماندار یعنی جس کے پاس ایمان ہے. اب واقعاً ایمان ہے، اگر ایمان ہو تو گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایمان ہو مال کے اندر اتنی سی بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. اس کا مطلب ہے اس ایمانداری کے اندر تھوڑی سی کمی ہے. خدا تو بہت عجیب ہے، اس طرح فرمایا مولا نے. اس کے بعد فرمایا کہ خدا متعالی نے حکم دیا تھا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. چنانچہ تو نے اے خدا دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا. خدا کا فضل و کرم کیا ہے؟ مثلا ایک جگہ ہو کہیں پہ لکھا ہوا ہو کہ یہاں پر غریبوں کو کھانا دیا جاتا ہے، صحیح ہے، اور جو یہاں سے کھانا لے گا اسے 10 روپے بھی دیے جائیں گے، کیسا لگے گا؟ مثلا لکھا ہے یہاں پہ غریبوں کو کھانا دیا جاتا ہے، کسی بھی وقت آؤ کھانا ملے گا، اور جو یہاں سے کھانا لے گا اسے 10 روپے بھی دیے جائیں گے. نے کہا بھائی یہ کون ہے بھائی؟ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے. کیسے؟ کہتا ہے اگر مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور یہ جو تم دعا مانگو گے یہ بھی عبادت ہے، اس پہ بھی ثواب ہے. عجیب ہے، یہاں سے کھانا ملے گا اور جو کھانا مانگنے آئے گا اسے 10 روپے اور دیں گے. ہمارے در سے مانگو ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری بات پوری کروں گا. اس کے بعد جو دعا کرو گے یہ بھی عبادت ہے، اس پہ علیحدہ ثواب ملے گا. عجب در کھول دیا، بدبخت ہوا جو پھر بھی دعا نہیں مانگتا ہے، نہیں بدبخت اب بھی دعا نہ مانگے تو پھر اس کو کیا بولے انسان. پھر خدا نے حدیث قدسی میں فرمایا کہا اگر کسی نے میرے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگائیں تو مجھے میری جلال کی قسم اس کو ذلیل کر دوں گا. قسم کھائی اپنی جلالت کی، کہا میری جلالت کی قسم اس کو ذلیل کر دوں گا، میرے علاوہ کیوں کہیں اور جاتا ہے؟ یہ خدا کا نظام ہے، اس میں گڑبڑ نہ کرو. اس میں گڑبڑ کریں گے مصیبت میں پھنسیں گے، جیسے لوگ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، یہاں نہیں پھنسیں گے آخرت میں پھنسیں گے ہی پھنسیں گے. اسی لیے خدا نے قیامت کے دن کے لیے بارے میں اتنی ساری آیتیں دے دی ہیں. خدا کا ایک نظام بنا ہوا، یہ نظام ہے، اس کے اندر خدا ہے، اس کا نبی ہے، امام ہے، ان اماموں کے سامنے تمام چیزیں سامنے آشکار کر دی، انہیں معجزے دے کر بھیج دیا تاکہ لوگ پہچانیں. چاہتا ہے لوگ اس نظام سے وابستہ رہیں، اس نظام کے علاوہ کہیں مت جائیں. اب بھی کوئی بنی امیہ کے پاس جائے تو خدا کہتا ہے اب میں اس کو ذلیل کروں گا، اب میں اسے نہیں چھوڑنا. یہ سب امام نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ بار الہ تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا اور تمام وقتوں اور زمانوں میں اسے منتخب فرمایا. اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اس کے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی. اس میں روزے واجب کیے، نمازوں کی ترغیب دی، اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی اور دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب کیا. ماہرم روزہ ہونا تمام قوموں کے اندر تھا، اس مہینے میں، خاص مہینے میں روزہ ہونا یہ امت رسول خدا کے لیے فضیلت تھی. کہ یہ امت رسول خدا کے لیے فضیلت ہے. اس کے بعد فرمایا چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتوں میں عبادت کی. بہت خوبصورت جملہ یہاں پہ استعمال ہوا، خدایا ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے، روزے ہم نے تیرے حکم سے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتوں میں عبادتیں کی. اس کا مطلب ہے راتوں میں عبادتیں صرف خدا کی مدد ہی ہو سکتی ہے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یہ کوئی خاص معاملہ ہے. ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے موسیٰ، اس طرح کا لب و لہجہ اور اس طرح کا جملہ، فرمایا جو مجھے پسند نہیں اسے اپنی لذت کی، مناجات کی لذت سے دور کر دیتا ہوں، اسے میرے ساتھ مناجات میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. سجدہ بھی کرے گا نیند آ جائے گی، دعا مانگنے لگے گا نیند آئے گی، ابھی کچھ اور کام کرے پھر چاقو چوبت ہے، ابھی کیوں نیند آ رہی ہے؟ شیطان کا ایک شدید حملہ کہ یہ نہیں کرنے دینا ہے، باقی سب کر دیں، یہ نہیں کر سکتے. اس حالت میں ہم اس روزے میں، اس روزہ نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا. البتہ بعض لوگوں کو نیند اس لیے آئے گی کہ کم سوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی سجدے میں نیند آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ شیطان ہی آیا. نہیں، بےچارہ نہیں سو پا رہا ہے، رات کو سونے کے اوقات خراب ہوئے ہیں، دن میں محنت مزدوری، دن میں کام کاج، یہ وہ. لیکن میں اپنے طور پہ یہ سوچوں گا کہ میں دنیا کے کام کاج میں سے تھوڑا کم کر کے سو لیتا، عبادتوں کو کم نہ کرتا، یہ بڑا عجیب ستم ہوا ہوا ہے. میں تو ایسے ہی کیریئر پلاننگ کے اوپر بہت کریٹک ہوا ہوا ہوں. میں جو کہنا تھا کافی کچھ کہہ دیا اس 15 دنوں کے اندر, 10-12 دن کے اندر. جو میرے دماغ میں آتی تھی کہ جو صحیح ہے وہ میں نے بول دیا, اور جس کو غلط سمجھتا تھا وہ بھی بول دیا کہ بھائی یہ غلط سمجھ میں آتا ہے. اب یہ کہ کافی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں, تو خاص کر کیپیٹلزم کے حوالے سے یا مختلف جو ہم نے باتیں کی انہیں آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں ایکسپلین کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پر اس لیے مختصر ہی صحیح بول دیا کہ کم سے کم لوگوں کے ذہنوں میں ٹکرا تو جائے کہ کوئی خرابی ہو رہی ہے یہاں پر, اور خرابی بہت گہری ہو رہی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مولا نے یوں فرمایا, اس مہینے ہمارے درمیان قابل 27 دن گزارے. اچھا, اب مولا نے مہینے کو گویا مہمان بنا لیا ہے. یہ پوری دعا پڑھی گا, اس کا ایک عجیب ہی ٹون ہے. مہینے کو مہمان بنا لیا ہے, اور اس ایسے ذکر کیا جیسے کوئی مہمان آیا تھا. دیکھیے ابھی آپ کے سامنے اس کی جملے عرض کرتا ہوں. اس مہینے میں نے ہمارے درمیان قابل 27 دن گزارے, اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا. مہینے نے ہمارے ساتھ چلنے کا حق ادا کیا, اور دنیا جہان کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا. پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا, مدت بیت گئی, گنتی تمام ہو گئی, تو وہ ہم سے جدا ہو گیا. اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر سخت ہے. اس کا جانا ہمارے لیے غم فضا ہے اور وحشت انگیز, اور اس کے عہد و پیمان کی نگہداشت, عزت و حرمت کا پاس, اور اس کے واجب ادا حق سے سبق دوشی از بس ضروری. امام نے فرمایا یہ مہینہ تو چلا گیا, اس کا جانا ہمارے لیے غم کا سبب ہے, اس کے جانے سے ہمارا دل تنگ ہے. لیکن اس کے 3 کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. پہلا کام, عہد و پیمان کی نگہداشت. ہم نے ماہ رمضان کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کیے, ان عہد و پیمان کے اوپر ہمیں باقی رہنا ہے. اس کی عزت و حرمت کا پاس, اس کی ایک خاص عزت ہے, اس کی عزت کا ہمیں خیال کرنا ہے. اس کے واجب الحد ادا حق سے سبک دوشی, اس کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر واجب ہو گئے ہیں, ان حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں, اب ذرا دیکھیے مولا کس طرح ارشاد فرمائے, ماہ رمضان کو ایسے خطاب کر رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کتنا ہر دل عزیز مہمان, اور مولا جانتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں, اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام, اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام. عید وہ نہیں ہے جو بعد میں آئے گی, عید یہ ہے. عجیب ہے, عید ہمارے یہاں عید رمضان ختم ہونے کے بعد آتی ہے, اور مولا فرما رہے ہیں اے دوستان خدا کی عید. رمضان کو عید کہہ رہے ہیں, خدا کے دوستوں کی یہ عید ہے. اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام, اے اوقات میں بہترین رفیق, اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام. اے وہ مہینے جس میں امیدیں بر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے تجھ پر سلام. اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے, اور نہ ہونے پر بہت دکھ ہوتا ہے. اے وہ سرچشمہ امید جس کی جدائی علم انگیز ہے تجھ پر سلام. اے وہ ہمدم جو انس اور دلبستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا, اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین کر گیا, تجھ پر سلام. اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے, تجھ پر سلام. مولانا اس طرح کئی سلام ماہ رمضان پر دیے. اس کے بعد ایک جملہ بہت خوبصورت فرمایا, ہر جملہ ہی اچھا ہے. تو گناہگاروں کے لیے کتنا طویل, اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پر ہیبت ہے. گناہگاروں کے لیے کتنا طویل ہے یہ مہینہ, اور مومنوں کے دلوں پر اس کی ہیبت ہے. مومنوں کے دلوں پر اس کی ہیبت ہے. ہیبت کیوں ہے؟ ماہ مبارک آتا ہے ڈر جاتا ہے مومن کہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے میں فائدہ نہ اٹھا سکوں, کہیں ایسا نہ ہو اس کے شب و روز گزر جائیں اور مجھے اس سے کچھ نصیب نہ ہو سکے. تجھ پر سلام. اے وہ جسے, بعد میں چند جملوں کے بعد فرمایا, اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا, اور نہ ہی خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے, تجھ پر سلام. اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی, اور جس کے ختم ہونے سے پہلے ہی دل رنجیدہ ہیں, تجھ پر سلام. آنے کی خواہش تھی آنے سے پہلے. رجب اور شعبان میں خواہش تھی کہ رمضان آنے والا ہے اور ابھی گیا نہیں ہے, لیکن دل تنگ ہے کہ ماہ رمضان ختم ہونے والا ہے. تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے. تجھ پر سلام. ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی. تجھ پر سلام. اے اللہ اس مہینے سے مخصوص ہیں ہم, اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی, جبکہ بدنصیب لوگ اس کے وقت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے. مولا فرما رہے ہیں اگر کوئی اب بھی اس کے فضل و کرم سے محفوظ رہ گیا تو سوائے ایک کے کوئی سبب نہیں کہ یہ آدمی بدبخت تھا. بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے, عبادت کے لیے قیام کیا, مگر کمی اور کوتاہی کے ساتھ اور زیادہ نہ بجا لا سکے. اے اللہ ہم اپنی بدعمالی کا اقرار اور سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں, اور اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرم ساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت. اس کے بعد دعا فرماتے ہیں آگے جا کر, ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانۂ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ ماہ رمضان میں تیرے حق ادائیگی کا باعث ہوں. آگے جا کر فرمایا, بارِ الٰہ اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال دے. پھر اور آگے جا کے ارشاد فرمایا, تیرے فضل کے سوتے خشک نہیں ہوتے اور تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے. اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں پروردگار جو گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو. ایسی سچی توبہ جو ہر شک و شبہ سے پاک ہو, تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما, ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب فرما, تاکہ جس ثواب کی تجھ سے خواہش مند ہیں اور اس کی لذت اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف اور اذیت پوری طرح جان سکیں. مولا فرما رہے ہیں خدایا ہمیں اتنی بصیرت دے دے کہ جس ثواب کی ہم تجھ سے تمنا کر رہے ہیں اس کی لذت ہمیں پتہ چل جائے, جس عذاب سے بچنے کی تجھ سے دعا کر رہے ہیں اس عذاب کی سختی ہمیں پتہ چل جائے. اور اس میں بار بار مولا نے نبی اور ان کی آل کا تذکرہ فرمایا ہے. اس دعا کو ضرور آخری شب کے اندر مطالعہ فرمائیے گا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ مطالعہ فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ میں نے صرف چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے. کبھی غور فرمائیے گا کہ جتنی دعائیں ہیں یہ چوتھے امام کی دعائیں ہیں. یہ دعائیں مولا نے احتمال قوی کربلا کے سفر کے بعد سے لے کر اپنی شہادت کے دوران فرمائی, کربلا کے سفر کے بعد سے لے کر شہادت تک کے دوران. اچھا کبھی سوچیے گا یہ مولا جب یہ دعائیں پڑھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے لوگوں کی بہتری چاہ رہے تھے نا, کہ لوگ ان دعاؤں کو پڑھیں گے ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی, خدا سے نزدیک ہو جائیں گے, اس کے نتیجے میں ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے, جنت میں داخل ہو جائیں گے. کبھی اپنے آپ سے پوچھے گا کہ مولا نے یہ نہیں سوچا ہوگا یہی وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں کے سامنے میرے والد کو شہید کیا گیا. ان تمام مصیبتوں کے بعد چوتھے امام نے یہ دعائیں ان لوگوں کے لیے دی. عجیب حوصلہ امامت کا کہ انسان ایک لمحے کو یہ سوچے کہ مولا یہ سوچتے ہوں کہ یہ میں جن لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں ان کے سامنے میرے والد گرامی کو شہید کیا گیا انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان کے سامنے میرے بھائیوں کو مارا گیا انہوں نے کچھ نہیں کیا. امامت کا حوصلہ نظر آتا ہے, امامت میں اتنا حوصلہ ہے تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود ایک دفعہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اسی قوم نے میرے تمام رشتہ داروں کو شہید کیا ہے, اسی قوم کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. حوصلہ عجیب حوصلہ ہے. اور جب آپ امام کا حوصلہ دیکھیں تو آپ کو بہت عجیب لگے گا. خاص کر چوتھے امام کا سید صابرین بہت عجیب لقب ہے. کبھی کبھی انسان اپنے لیے سوچے, اپنے اطراف کو دیکھے, ماحول کو سوچے. چوتھے امام تشریف لے جا رہے ہیں شام کا بازار. شام کے بازار کی جو سختیاں ہیں وہ آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کسی کو دیکھنا ہے تو کتاب نفس المحموم کے اندر شام کے بازار کی روایت پڑھے. مولانا نے نحال کو بیان کیا ہے, نحال شام میں ہمارے ساتھ کیا گزری, اس روایت کو دیکھیے شام کے بازار میں کیا لکھا ہے. اس کے بعد شام کے بازار میں گزرتے ہوئے ایک بوڑھا آدمی مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا شکر جس نے تمہارے بوڑھوں کو مار دیا. چوتھے امام کے صبر و تحمل کو دیکھیے. اس موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں, اے شخص کیا تو نے وہ آئے کریمہ پڑھی ہے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. کہتا ہے میں نے پڑھی ہے. فرمایا وہ قربا کون ہے جن کی مودت کا اجر خدا نے قرآن کریم میں نبی سے کہا ہے کہ مانگو. کہنے لگا مجھے نہیں معلوم قربا کون ہے. امام سجاد نے فرمایا ہم وہ قربا ہیں رسول خدا کی وہ آل جس کی مودت کا اجر خدا نے طلب کیا ہے. یہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. ان تمام واقعات کے ساتھ چوتھے امام مدینہ تشریف لے آتے ہیں. مدینے کے اندر کوہرام مچتا ہے ایک موقع کے اوپر. یزید کی فوج حملہ کر دیتی ہے, ہر ایک کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے, معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. بنی امیہ کا ایک آدمی اس سے پہلے آنے والے ایک جھگڑے کے اندر مولا کے پاس آتا ہے. کون شخص ہے یہ؟ مروان بن حکم, جس نے دار الامارہ کے اندر سید سجاد علیہ امام سید الشہدا کے لیے